जुमा 23 जनवरी के सहरबीन के साथ जाफर रिज़वी का सलाम कबूल कीजिए। सऊदी फरमानरवा शाह अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद उनके भाई शहजादा सलमान हुक्मरान बन गए। तजिया निगार ने कहा बादशाहत नई नस्ल की तरफ जा रही है।
शाह सलमान के बाद शहजादा मुकरिन बादशाह होंगे और शहजादे मुकरिन के बाद शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ बादशाह होंगे। ये एक बड़ी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है।
तफसीलात आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है। नुखबत मलिक से खबरें सुनिए। 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर जाने वाले सऊदी अरब के बादशाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज की तदफीन कर दी गई है। इस मौके पर खित्ते के बहुत से रहनुमा सऊदी अरब पहुंचे, जिनमें पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ समेत तुर्की, मिस्र और उर्दन के रहनुमा शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अमरीकी नायब सदर जो बाइडन भी अपने एक वफद के हमरा सऊदी अरब पहुंचेंगे। दारुल हुकूमत रियाद से सहाफी राशिद हुसैन ने मजीद बताया।
तो आज ईशा के बाद लोग एक तो ये कि बैत करेंगे नए बादशाह, नए वली अहद और फिर नए नायब वली अहद के ऊपर, लेकिन उसके साथ साथ रॉयल फैमिली से ताजियत भी करेंगे। लेकिन बहरहाल ये बात हकीकत है कि शाह अब्दुल्ला मरहूम की जड़ें आवाम में बहुत मजबूत थी। लोग अफसरदा जरूर हैं। तमाम मसाजिद में आज मगरिब के बाद यहाँ गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी और आज जुमे की नमाज में भी उनके लिए अक्सर जगह दुआए मगफरत की गई।
सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज की जगह बादशाहत संभालने वाले उनके सौतेले भाई शाह सलमान ने सरकारी टीवी पर नशर होने वाली एक तकरीर में कहा है कि वो शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज की पॉलिसीज पर अमल करते रहेंगे। दूसरी तरफ सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज के इंतकाल पर बहरीन और उर्दन की हुकूमत ने 40 दिन के शोक का ऐलान किया है, जबकि अमरीका, ईरान और इसराइल ने भी ताजियती पैगाम भिजवाए हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने मशरिक़ वुस्ता में शाह अब्दुल्ला की जानिब से की जाने वाली अमन की कोशिशों को सराहा है। ताहम इंसानी हकूक की तंजीमों ने खबरदार किया है कि सियासतदानों को शाह अब्दुल्ला के दौरे हुकूमत के दौरान सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर की जाने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाट में हुकाम का कहना है कि पोलियो वायरस से मुतासरा एक बच्चे के वालिद को पोलियो के खतरे पिलाने से इनकार कर देने पर गिरफ्तार किया गया है। ताहिर इमरान।
इंतजामिया ने गफलत बरतने पर महकमा सेहत और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 3 एहलकारों को भी नौकरियों से बर्खास्त कर दिया है। कोहाट के असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अली असगर ने BBC को बताया कि 2 दिन पहले कोहाट शहर के इलाके डोडा से 3 साल के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई थी। उन्होंने कहा कि मकामी इंतजामिया ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इस केस की तफ्तीश की और इस दौरान मालूम हुआ कि मुतासरा बच्चे के वालिद मौलाना मोहम्मद यूसुफ ने अपने बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार कर दिया था।
नाइजीरिया में शदत पसंद तंजीम बोको हराम की जानिब से कब्जा किए जाने वाले इलाके बागा से भागकर बच निकलने वाली एक खातून ने बताया है कि जंगजू वहां खवातीन के साथ जिंसी ज्यादती कर रहे हैं और उन्हें यह गमाल बना रखा है। इस खातून ने BBC से बात करते हुए कहा है कि उन्हें भी कई दूसरी खवातीन के साथ एक इमारत में रखा गया, जहां शदत पसंदों ने रात के वक्त उनके साथ रेप किया। इस खातून ने मजीद बताया कि उन्होंने शदत पसंदों की जानिब से कत्ल किए जाने वाले सैकड़ों शहरियों की लाशें भी देखी हैं। मगरबी अफ्रीका के मुल्क सियारा लियोन की हुकूमत ने इबोला वायरस से फैलाव को रोकने के लिए लोगों को अलग थलग किए जाने वाली पाबंदी हटा दी है। इस वायरस के बायस सियारा लियोन में 3,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। मुल्क के सदर अर्नेस्ट बाई कोरोमा का कहना है कि इस मर्ज के खिलाफ जीत अब वाजे है और मुल्क में लगाई जाने वाली कई पाबंदियां मईशत की बहाली के लिए हटाने का फैसला किया गया है। लीबिया के इस्लामी गिरोह इंसारुल शरिया के रहनुमा की बेनगाजी में इंतकाल कर जाने की इतलात हैं। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मरने वाले रहनुमा मोहम्मद अलजवाही के रिश्तेदारों का कहना है कि गुज़श्ता साल सितंबर में हुकूमती अफवाज के साथ एक लड़ाई में वह जख्मी हुए थे, जिसके बाद उनकी सेहत बहाल नहीं हो सकी और वह इंतकाल कर गए हैं। अंसारुल शरिया की जानिब से ताहाल इस बारे में कोई बयान सामने नहीं आया। अमरीका के वजीर खारजा जॉन केरी ने कहा है कि इत्तेहादी अफवाज के हमलों में शदत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के निसफ से ज्यादा अहम रहनुमा हलाक हो चुके हैं। ये बात उन्होंने लंदन में दौलत इस्लामिया को कंट्रोल करने के हवाले से मुनाक़िदा इजलास में शिरकत के दौरान कही। उन्होंने कहा,
We are taking out Daesh's fighters in the thousands.
मिस्टर कैरी कह रहे हैं, हम दाइश के एक नहीं हजारों अफराद को निशाना बना रहे हैं और तकरीबन 50% टॉप कमांडर्स को हलाक कर दिया गया है। सैकड़ों गाड़ियां और टैंक्स भी पकड़े गए और तबाह कर दिए गए हैं। بھارتی ریاست بہار میں ایک عدالت کے احاطے میں ہونے والے بم دھماکے کے نتیجے میں پولیس اہلکار سمیت دو افراد ہلاک ہوئے ہیں. یہ واقعہ آج مشرقی بھارت میں ضلع بھوجپور میں پیش آیا, جہاں پولیس کے مطابق یہ دیسی ساختہ بم حملہ تھا جس میں ہلاک شدگان میں ایک عورت بھی شامل ہے اور 10 افراد زخمی ہوئے ہیں. مشرقی یوکرین میں روس نواز باغیوں کی جنگ بندی کے حوالے سے بات چیت پر انکار کے بعد وہاں سے شدید لڑائی کی اطلاعات ہیں. ایک باغی رہنما نے بتایا ہے کہ وہ دونیسک کے سرحدی علاقے میں ایک حملے کی تیاری کر رہے ہیں. یوکرین کا کہنا ہے کہ اس حملے کے پیچھے روس شامل ہے, مگر ماسکو نے اس کی تردید کی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نام نگار, قریہ قریہ, گاؤں گاؤں.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
مشاعروں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
سیروینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ایسا کس ملک میں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ عدالت کے حکم پر جرمانے کی رقم ادا نہ کریں تو آپ کا نام, پتہ, تصویر, پیشہ اور دیگر تمام شناختی تصاویر اور تفصیلات سر عام ریلوے اسٹیشنز کے مانیٹرز یعنی بڑی بڑی اسکرینز پر نمایاں کر کے دکھا دی جائیں؟ اور پاکستان کے بارے میں سابق افغان صدر حامد کرزئی کے خیالات آخر کیوں بدل گئے؟ اگر آپ جاننا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیے. مگر سیربین میں پہلے ذکر سعودی عرب کے فرما روا شاہ عبداللہ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور عرب دنیا سے مغربی ممالک تک عالمی حالات کا. سعودی عرب کے حکمران شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. ان کی آخری رسومات دارالحکومت ریاض میں ادا کی گئیں, جن میں کئی ممالک کے رہنما شریک ہوئے. سعودی عرب کے سرکاری نشریاتی ادارے نے شاہ عبداللہ کے انتقال کی خبر نشر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب مقامی وقت کے مطابق 1 بجے چل بسے. ایران اور پاکستان کے سربراہان سمیت کئی عالمی رہنماؤں نے شاہ عبداللہ کی وفات پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے معصوبہ ملک سے.
اللہ اکبر, سمع اللہ لمن حمدہ.
تدفین سے قبل شاہ عبداللہ کے جنازے کو دارالحکومت ریاض کی ایک مسجد میں لایا گیا, جہاں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سمیت کئی علاقائی رہنما ان کے آخری دیدار کے لیے موجود تھے. شاہ عبداللہ 9 برس سے زیادہ عرصے تک سعودی عرب کے بادشاہ رہے. انہوں نے ملک کی سربراہی سن 2005 میں اپنے ایک اور سوتیلے بھائی شاہ فہد بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد سنبھالی تھی. وہ کئی ہفتوں سے علیل تھے اور پھیپھڑوں کے انفیکشن کی وجہ سے انہیں کئی روز سے ٹیوب کے ذریعے سانس دلایا جا رہا تھا. شاہ عبداللہ کی وفات کی خبر نشر ہوتے ہی دنیا بھر کے رہنماؤں کی جانب سے تعزیتی پیغامات موصول ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے مشرق وسطی میں ان کی کوششوں کے لیے ان کی خدمات کو سراہا.
میں شاہ عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ان کوششوں کے لیے جو انہوں نے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر موجود چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کی. اس وقت جب خطہ بحران کا شکار تھا اور حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے, انہوں نے دنیا کے مختلف عقائد رکھنے والوں کے ساتھ مذاکرات کی ضرورت کو فروغ دیا. ہماری امن کی کوششوں میں ایک قوت بنے رہے. یوں انہوں نے ایک ایسا ٹھوس ترکہ چھوڑا ہے جو اب بھی مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے مشعل راہ ہو سکتا ہے.
امریکی صدر باراک اوباما نے شاہ عبداللہ کے انتقال پر اپنے تعزیتی پیغام میں مشرق وسطی میں استحکام کے لیے ان کی خدمات کو سراہا, جبکہ برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ قیام امن کے لیے شاہ عبداللہ کی کوششوں کی وجہ سے انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اسرائیل کے سابق صدر پیرس شمون نے ان کی وفات کو مشرق وسطی میں امن کی کوششوں کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیا ہے, لیکن ان کے دور حکومت کو انسانی حقوق کی کئی تنظیموں کی جانب سے تنقید کا نشان بھی بنایا گیا ہے. سعودی عرب میں حقوق نسواں کے لیے کام کرنے والی علال دساری کا کہنا ہے کہ شاہ عبداللہ عوام کی فلاح اور بالخصوص خواتین کے حقوق کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے.
ہم دنیا بھر کے ان چند ممالک میں سے ہیں جہاں کے سیاسی نظام میں لوگوں کو اپنے حقوق مانگنے پر جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہماری دو خواتین جیل میں ہیں کیونکہ ہم دنیا کا وہ واحد ملک ہیں جہاں گاڑی چلانے پر جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ ہم وہ واحد ملک ہیں جہاں اظہار رائے کی آزادی قابل گرفت ہے اور لوگوں کو اپنا نقطہ نظر بیان کرنے اور کسی کے نقطہ نظر یا سسٹم یا کسی بھی چیز پر تنقید کرنے پر کوڑے مارے جاتے ہیں۔ شاہ عبداللہ کو سعودی عرب میں قدرے اعتدال پسند حکمران تصور کیا جاتا تھا اور ان کے دور میں میڈیا کو حکومت پر کسی حد تک تنقید کرنے کی بھی اجازت تھی۔ انہوں نے یہ اندیا بھی دے رکھا تھا کہ زیادہ خواتین کو کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ شاہ عبداللہ کی وفات کے بعد ان کی جگہ اب بادشاہت ان کے سوتیلے بھائی 79 سالہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سنبھالی ہے، جنہیں 2 برس قبل شہزادہ نائف بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد ولی عہد کا منصب ملا تھا۔
معصومہ ملک سے سعودی فرمانروا شاہ عبداللہ کے انتقال اور ان کے جانشین شاہ سلمان کے بطور بادشاہ سعودی عرب کی قیادت سنبھالنے کے بارے میں جو تفصیلات ابھی آپ نے سنی، اس کے بعد یہ سمجھنے کے لیے کہ اب حکمراں خاندان یعنی آل سعود کے درمیان سیاسی اور حکمرانی کے معاملات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں اور ملک کو درپائش مسائل و مشکلات سے نئے فرمانروا کیسے نمٹ سکتے ہیں، میں نے سعودی عرب میں مقیم صحافی راشد حسین سے اسی معاملے پر گفتگو کی اور پہلے پوچھا کہ آل سعود میں حکمرانی کے حقداروں جیسے سیاسی معاملات کیا نوعیت اختیار کر رہے ہیں۔
دیکھیے، جو ساری اسپیکولیشن بہت تھی کہ اب ایک جنریشنل چینج کی طرف سعودی عرب کو بڑھنا ہے اور اکثر لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ جنریشنل چینج اتنا آسان نہیں ہوگا، مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب کی اپنی خواہشات ہیں اور سب کو ایک ساتھ مطمئن کرنا ممکن نہیں ہوگا، لیکن لگتا یہ ہے کہ آل سعود نے بہت ان آرڈر بہت ساری چیزیں کر دی ہیں اور بہت سی چیزیں اب ٹرانزیشن میں ہیں۔ مثال کے طور پہ جو پہلا کام شاہ سلمان نے کیا کل رات یہاں کے وقت کے مطابق 1 بجے، آج صبح علی صبح جب 1 بجے کا وصال ہوتا ہے اور اس کے بعد شاہ سلمان ٹی وی پہ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں اب نیا بادشاہ ہوں اور رائل فیملی نے الیجنس کر لی ہے، میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ فوری طور پہ شہزادہ مقرن کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیا کہ وہ ولی عہد ہیں اور نائب وزیر اعظم ہوں گے اس کیپیسٹی میں۔ تو یہ ایک بہت بڑی لوگوں کو خطرہ تھا کہ شاید شہزادہ سلمان شاہ سلمان بننے کے بعد شہزادہ مقرن کو فوری طور پہ ولی عہد نامزد نہ کریں، انہوں نے اس سے اجتناب کیا اور جو سیٹ اسکرپٹ تھا اس کے مطابق گئے۔ لیکن آج دن کے وقت ایک اور بڑی اہم تبدیلی واقع ہوئی ہے جعفر، اور یہ ایک بہت گائیگنٹک قسم کی تبدیلی ہے کہ انہوں نے شہزادہ مقرن کے نائب کی حیثیت سے شہزادہ محمد بن نائف بن عبدالعزیز کو نائب ولی عہد نامزد کر دیا ہے، یعنی اب نئی جنریشن کو انڈکٹ کر دیا ہے کنگ شپ کی لائن میں، تھرون کی لائن میں، اور یہ بہت آسانی سے ہو گیا، بظاہر اس میں کوئی اٹھا پٹک نہیں ہوئی، ایک اسٹیبلٹی رہی، اور اب کہا جاتا ہے کہ شاہ سلمان کے بعد شہزادہ مقرن بادشاہ ہوں گے اور شہزادہ مقرن کے بعد شہزادہ محمد بن نائف بادشاہ ہوں گے۔ یہ ایک بڑی اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے، ایک ایسا جبکہ پورا خطہ چاروں طرف آگ میں جل رہا ہے، چاروں طرف انسٹیبلٹی ہے، آل سعود نے بہت خوبصورت طریقے سے اپنے آپ کو اس سے نکال لیا۔
یہ جو صورتحال بنی ہے اب کے انسانی حقوق کے معاملے پر بہت تشویش رہی پوری دنیا کو، خاص طور پر سعودی عرب میں، تو یہ جو صورتحال اب شاہ عبداللہ کے بعد شاہ سلمان کے سامنے ہے، انسانی حقوق پر کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیے، بہت زیادہ پڑنے کے آثار نہیں ہیں اس معاملے پہ بھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بھی بادشاہ ہوتا ہے یہاں اسے ایک بیلنس اسٹرائک آؤٹ کرنا پڑتا ہے۔ ایک مجھے یاد ہے کہ جب شاہ عبداللہ کراؤن پرنس تھے اس وقت یہاں ڈپلومیٹک سرکلز میں ریاض میں ایک بڑی تشویش پائی جاتی تھی کہ کہیں شاہ عبداللہ آ کے الٹ نہ دیں معاملات، یہ بہت روٹ سے قریب ہیں، زمین سے، حقائق سے، بدوؤں سے قریب ہیں، ان کے اوپر ایک اینٹی ویسٹرن امیج تھا۔ لیکن دیکھیں، جب یہ برسر اقتدار آئے تو بہت پریگمیٹیکلی گئے ہیں، چنانچہ شاہ سلمان کو بھی ٹیک اوور کرنے کے بعد بہت پریگمیٹک طریقے سے آگے پڑھنا پڑے گا، یہاں کے جو کنزرویٹو ایلیمنٹس ہیں ان کو بالکل سائڈ ٹریک نہیں کر سکتے، ان کا بہت عرصہ رسوخ ہے، چنانچہ وہ ان کو بھی سنبھالنے کی کوشش کریں گے، اور اصلاح کی گاڑی جس آہستگی سے چل رہی تھی چلتی رہے گی، بلکہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید مزید آہستہ ہو جائے۔
اور خواتین کا معاملہ اور اقلیتوں کے حقوق، وہ سب صورتحال کیا بنتی دکھ رہی ہے راشد؟
دیکھیے خواتین کے معاملے میں جب شاہ عبداللہ برسر اقتدار آئے 2005 میں تو انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں کوشش یہ کروں گا کہ میرے جاتے جاتے خواتین کو ڈرائیونگ کے مثال کے طور پہ حقوق مل جائیں, لیکن یہ ایسا ممکن نہیں ہوا. اور اس کی بنیادی وجہ وہ تھی کہ جو کنزرویٹو طبقہ تھا یہاں کا, اس کی ریزسٹنس کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہوا. وہ ریزسٹنس آج بھی موجود ہے. لیکن ایک اور لیگیسی رہی ہے شاہ عبداللہ کی, اور وہ یہ کہ انہوں نے ہزاروں نوجوانوں کو ملک سے باہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا اسکالرشپس پہ, سرکاری خرچے پہ. یہ دسیوں ہزار میں ہیں یہ لڑکے, اور جب ان میں سے کچھ واپس آ گئے ہیں, کچھ آ رہے ہیں, کچھ آئیں گے, اور جب یہ آئیں گے تو کتنی بڑی تعداد وہ ہوگی جو ویسٹرن ٹرینڈ ہوگی, ویسٹرن اس کو. پھر دوم یہ کہ سوشل میڈیا نے یہاں لوگوں کے ذہن کو مختلف بالکل تبدیل کر دیا ہے, تو ایک تبدیلی تو یہاں آنی ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور غالباً یہ ساری لیڈرشپ کسی حد تک اس وقت کا انتظار کر رہی ہے کہ جبکہ یہ اپنا فائنل شہ کی مات دے سکے کنزرویٹوز کو اور اس معاملے میں آگے بڑھ جائیں, لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے.
سعودی عرب سے صحافی راشد حسین. آئیے یہ جائزہ لیں کہ شاہ عبداللہ کے سعودی عرب کو شدت پسندی کے جن خدشات کا گزشتہ دہائی میں سامنا رہا, اب شاہ سلمان کے دور اقتدار میں دولت اسلامیہ عراق و شام یا داعش جیسی شدت پسند تنظیموں کا تکفیری نظریہ اور سخت گیر نظریات کس صورتحال کو جنم دے سکتے ہیں؟ یہ سب پوچھا میں نے امریکہ کی ڈیلاویر یونیورسٹی کے شعبہ عالمی تعلقات سے منسلک ڈاکٹر مختدر خان سے.
دیکھیے یہ جو آئیسس کی جو پیدائش ہوئی ہے, اس کو یہ سعودی عربیہ کے فیوچر کے لیے سب سے بڑی یوں کہیے کہ خطرہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی نوعیت جو ہے آئیسس کی وہ بالکل سعودی عربیہ کی طرح ہے. جس طرح سے سعودی عربیہ شروع ہوا تھا اسی طرح سے آئیسس شروع ہوا ہے. ان کی تھیولوجی بھی ویسی ہے, ان کے سزائیں جو وہ دیتے ہیں وہ بھی بالکل وہ ایک جیسے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ سعودی عربیہ آج کل انٹرنل انسرجنسی یعنی اس کے اندر جو شیعہ طبقہ ہے وہ بھی ایک قسم سے ریبیلین پہ آ اترا. تو سعودی عربیہ کے لیے فی الوقت دو تھریٹس ہیں, ایک تو باہر سے آئیسس اور القاعدہ, اور اندر سے جو شیعہ کمیونٹی ہے اس سے تھریٹس ہیں.
لیکن ڈاکٹر صاحب, بیرون دنیا کا تو ایک بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ داعش یا آئی ایس کی جو فنڈنگ ہو رہی ہے, جو ان کی مالی معاونت ہو رہی ہے, وہ تو خود سعودی ریاست سے ہی ہو رہی ہے.
ہاں, پچھلے جب شروع میں جب آئیسس پیدا ہوئی تھی تو اس کی فنڈنگ تو سعودی عربیہ سے سب سے زیادہ اور قطر سے آئی تھی, اور تھوڑا بہت شاید سپورٹ ترکی سے بھی ملا ہوگا لوجسٹک میں. لیکن جو جس طرح سے پراکسیز کو مینج کیا جاتا ہے, مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ اسرائیل نے فی الوقت ایک ایرانین جنرل کو مار ڈالا, اور وہ جنرل بیسیکلی حزب اللہ کی جو ٹروپس ہیں اس کو مانیٹر کرتے ہیں. تو ایران جس طرح سے اپنے پراکسیز کو مینیج کرتا ہے ڈائریکٹ کنٹرول کے ساتھ, اور اس کے ساتھ جیسا کہ حزب اللہ کے فائٹرز کے ساتھ ایران کے ریپبلکن گارڈز کے کمانڈرز وغیرہ ہمیشہ ہوتے ہیں, اس طرح کوئی ریلیشن شپ رہی نہیں سعودی عربیہ کی آئیسس کے ساتھ. بس ان کو پیسے دیتے رہے ہیں اور ان کو بس کہا جاؤ آپ سیریا میں لڑے, لیکن جب وہ مضبوط ہو گئے تو وہ ریئلائز کرے کہ عراق کی جو آئل ریسورسز پہ وہ قبضہ کر کے وہ سعودی عرب اور دوسرے ملکوں سے انڈیپینڈنٹ ہو سکے. اگر سعودی انٹیلیجنس آفیسر, سعودی ملٹری آفیسر اگر آئیسس کے ساتھ شروع سے شامل ہوتے ٹریننگ میں, آپریشنز میں, کمانڈ میں, تو شاید وہ آئیسس کی پالیٹکس, آئیسس کی پالیسیز کو کنٹرول کر سکتے تھے.
ڈاکٹر صاحب, خطے کے دیگر کھلاڑی, خطے کی دیگر ریاستیں, دیگر طاقتیں اور عالمی طاقتیں, ان کے لیے اب کیا صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے شاہ عبداللہ کے بعد؟
دیکھیے, سب سے بڑا جو گلوبل اکانومی کے لیے جو نائٹ میئر ہو سکتا ہے کہ وہ سعودی عربیہ کا ڈیسٹیبلائزیشن. اگر سعودی عربیہ ڈیسٹیبلائز ہو جاتا ہے, یعنی عرب سپرنگ کا جیسا کوئی اس طرح کا تحریک شروع ہو جاتی, تو اٹ از سپلٹ اپ, کیونکہ ہر مسلم ملک کی طرح انٹرنلی سعودی عربیہ بھی کافی ڈیوائڈیڈ ہے. بعض لوگ بہت ہی لبرل ہیں اور بعض لوگ بہت ہی کنزرویٹو ہیں. ملک کنزرویٹو ہے, لیکن وہ جو لبرل لوگ سعودی عربیہ میں رہتے ہیں وہ ملک کے باہر جا کے اپنی لبرل پریکٹسز کرتے ہیں. لیکن اگر وہ رائل فیملی کولیپس ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں شیعہ سنی کے جھگڑے ہو سکتے ہیں. اس کا کانسیکوینسز آپ دیکھ سکتے ہیں, حزب اللہ جیسے آپریٹرز سعودی عرب کی طرف بھی مڑ سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو ایکسپیٹریٹس کا بھی جو رول ہے, کئی ملینز مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں سعودی عربیہ کی طرف, وہ اس کو ریلیجیس اور سیکرڈ جگہ سمجھتے ہیں, تو اس میں اگر انسٹیبلٹی آ جاتی ہے, حج وغیرہ کو افیکٹ کرنے اگر وہ لگ جائے گا, تو ساری مسلم دنیا میں آدمی کہیے کہ پریشان, ٹرموائل اور انسٹیبلٹی آ سکتی ہے اس کی وجہ سے.
امریکہ کی ڈیلاویر یونیورسٹی سے منسلک ڈاکٹر مختدر خان. ایک اور اہم نقطہ یہ کہ شاہ عبداللہ کے بعد کیا سعودی عرب میں دولت اسلامیہ یا داعش جیسی تنظیمیں اور ان کا کردار ملک کے نوجوانوں کے لیے اہمیت, کشش اور مقبولیت میں بدل سکتی ہے یا نہیں, اور آنے والی شاہ سلمان کی قیادت کس حد تک اس صورتحال پر قابو رکھ پائے گی. میں نے یہ تمام سوالات رکھے امریکی تھنک ٹینک اسٹریٹیجک فورکاسٹنگ کے نائب صدر کامران بخاری کے سامنے.
میں سمجھتا ہوں کہ خدشات بڑھ جائیں گے, بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جو شہزادہ سلمان کا جو ہے اپنا شاہ کا عہدہ سنبھالنا جو ہے ایک ایسے وقت میں آیا ہے کہ جبکہ مملکت سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنی تاریخ کے نازک ترین موڑ پر ہے, کیونکہ اس وقت جو ہے اندرونی اور بیرونی طور پر جو مسائل ہیں وہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں, ان کی تعداد بڑھ رہی ہے, اور جو ہے اپنا اور یہ ہے کہ تیل کی قیمت کیونکہ گر گئی ہے اور اس میں کچھ سعودیوں کا اپنا بھی جو ہے کارستانی ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی کوئی ولربلٹی پوائنٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو شاہ سلمان ہے وہ کتنی جو ہے اس کو صلاحیت کے ساتھ جو ہے سنبھالتے ہیں یا نہیں. یاد رہے کہ شاہ سلمان جو ہے وہ خود بھی اپنا صحت ان کی ٹھیک نہیں ہے, اور ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کچھ ڈیمنشیا کا بھی ایشو ہے, 80 سال کے تو وہ بھی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے ہوگا کیا اور کون سنبھالے گا اس ملک کی بات دور.
تو کامران, کیا آپ کا اشارہ سعودی عرب کو لاحق شدت پسندی کے خطرات کی طرف ہے؟
جی, وہ تو ایک مسئلہ ہے. ایک جو ہے صرف جو ہے ایران اور جو ہے جو شیعہ بلاک ہے اس کی بڑھتی ہوئی اثر و رسوخ اور طاقت. دیکھیں کل جو ہے جس دن جو ہے یہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ شاہ عبداللہ کی جو ہے نا وہ انتقال کر گئے ہیں, اسی دن جو صدر ہادی ہیں یمن کے ان کو استعفیٰ دینا پڑا, کیونکہ وہ جو ہے وہ جو ہوتی تحریک ہے اس کے دباؤ میں ہیں. بلکہ یوں سمجھیے کہ ہوتی تحریک نے جو ہے پوری کی پوری ریاست کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لے آئی ہے, اور یہ وہ تحریک ہے جس کا الحاق ایران کے ساتھ ہے. تو وہ بھی ہے, پھر عرب سپرنگ جو ہے ابھی تک سعودی عرب کے اندر اس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو مینیفیسٹ نہیں کیا, لیکن یہ ہے کہ 30 ملین کی آبادی ہے, یوتھ بلج بہت بڑا ہے, تو یہ جو ہے بڑا نازک موڑ ہے. پھر سیریا کے مسائل ہیں, عراق ہے, اور اپنا جو باقی خطے کے اندر سعودی عرب جو ہے وہ جس طریقے سے پیسہ خرچ کر کے تو استحکام لانے کی کوشش کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے تشویش کا باعث ہے.
تو کامران, خطے کی دیگر طاقتوں اور عالمی کھلاڑیوں کے لیے اب شاہ سلمان کے سعودی عرب میں کیا میدان سجنے جا رہا ہے؟ پھر
شاہ سلمان تو چلے پردے واحد ہیں, میں نے جیسے ذکر کیا کہ وہ جو ہے علیل بھی ہیں اور ان کے اوپر جو ہے ظاہر ہے پارٹ ٹائم بادشاہ ہونا اور چیز ہوتی ہے. جب شاہ عبداللہ بیمار تھے تو وہ پارٹ ٹائم بادشاہ تھے, لیکن جب وہ فل ٹائم بادشاہ ہوں گے تو ان کی جو صحت ہے اس کے اوپر اور بھی جو ہے وہ دباؤ پڑے گا. تو دیکھنا یہ ہے کہ جو باقی جو اسٹیک ہولڈر ہیں, باقی شہزادے جو ہیں, اور خاص طور پہ جو اب تھرڈ جنریشن ہے, جو شاہ عبدالعزیز جو کہ ماڈرن سعودی عربیہ کے پانی ہیں, ان کے جو پوتے ہیں وہ کتنی جو ہے اپنا کتنے فعال ہیں اور کتنی کوہیرنس کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بیرونی دنیا جو ہے اس چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہے.
کامران, آپ جس عمر رسیدگی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں سعودی قیادت کی, دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو خطرہ ہے یعنی جو داعش کی قیادت ہے وہ جوان سال ہے, تو کیا وہ کشش رکھتی ہے سعودی نوجوانوں کے لیے کہ وہ اپنی طرف متوجہ کر لے سعودی نوجوانوں کو داعش کی جوان سال قیادت, اور کیا سعودی عرب کی عمر رسیدہ قیادت میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس خطرے سے نمٹ سکے؟
دیکھیے, داعش جو ہے وہ ایک خطرہ ہے اور اچھا خاصا بڑا خطرہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو زیادہ ہمیں جو ہے نا بڑھانا چڑھانا نہیں چاہیے. داعش کے ہم نوا ہیں سعودی عرب کے اندر, لیکن داعش کے مخالفین کی بھی کمی نہیں ہے. بہت سارے جو سعودی عرب میں جو قبائلی عناصر ہیں, جو مذہبی عناصر ہیں, جو بزنس کمیونٹی ہے, جو رائلٹی ہے, سیکورٹی فورسز ہیں, وہ داعش کے کو جو ہے فتنا سمجھتے ہیں, اور وہ نہیں چاہتے کہ داعش جو ہے کسی قسم کی بھی جو سیاسی خلا ہے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کے پاس جو ہے वो अभी कुछ पत्ते हैं खेलने के लिए, बिल्कुल ही जो है वो यारो मददगार नहीं है सऊदी अरब। लेकिन यह है कि इसके लिए जैसे आपने जिक्र किया कि उम्र रसीदा के आदत को कुछ अपने आप को जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा, कुछ फाल होकर जो है सामने आना पड़ेगा।
जुज वक्ती बादशाह होना यानी पार्ट टाइम हुक्मरान होना और कुल वक्ती बादशाह होना यानी मुकम्मल बादशाहत पर विराजमान रहना दो मुख्तलिफ बातें हैं। तज्जिया करने में मेरी मदद कर रहे थे अमरीकी थिंक टैंक स्ट्रेटेजिक फोरकास्टिंग के नायब सदर कामरान बुखारी, जो जिक्र कर रहे थे शाह अब्दुल्ला के बाद सऊदी अरब के मौजूदा सूरत हाल का। सैरबीन का आज बड़ा मौजू भी सऊदी अरब के फरमारवा शाह अब्दुल्ला का इंतकाल और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और आने वाले हुक्मरान शाह सलमान के लिए मसाइल, मुश्किल और सियासी व माशी हालात रहे, और यही सब कुछ इस वक्त बीबीसी उर्दू डॉट कॉम पर भी हमारी शह सुर्खी है। बीबीसी उर्दू डॉट कॉम पर आपको शाह अब्दुल्ला के बारे में और मजामीन भी मिल सकते हैं। सैरबीन अभी जारी है।
खबरें और मौजूदात जो आपके लिए अहम हैं।
शुरू में हम कहते हैं रीजनेबल टारगेट, तो वो तो आपको अचीव करके सो जाएंगे आपके साथी जो हैं, तो इसलिए हमें उनको स्ट्रेस्ड ही रखना है।
कत्ल कत्ल है, ये गैरत के नाम पे कोई कत्ल नहीं है।
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ
تبصرے تجزیے اور آپ کے خیالات
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے
اب کھیل کی خبریں سنتے ہیں سبا ناز سے
آسٹریلیا میں جاری سہ ملکی سیریز کے چوتھے ایک روزہ میچ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی ہے انگلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 303 رنز کا ہدف دیا تھا جس کے تعاقب میں آسٹریلیا نے کپتان سمتھ کی سینچری کی بدولت 3 وکٹوں سے کامیابی حاصل کر لی اس کے ساتھ ہی آسٹریلیا نے سیریز میں 13 پوائنٹس کے ساتھ فائنل میچ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے جبکہ انگلینڈ کی ٹیم 5 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے اور بھارت کی کرکٹ ٹیم نے اب تک سیریز میں کوئی بھی میچ نہیں جیتا اس لیے ایک بھی پوائنٹ حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے ادھر نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو ڈونیڈن میں ہونے والے 5ویں ون ڈے میں 108 رن سے شکست دے کر 7 میچز کی سیریز میں 3-1 سے برتری حاصل کر لی ہے نیوزی لینڈ نے ایلیٹ اور وکٹ کیپر لوک رونکی کی شاندار سینچریوں کی بدولت 5 وکٹوں کے نقصان پر 307 رنز بنائے جبکہ سری لنکا کی پوری ٹیم 44 اوورز میں 252 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ایشین فٹ بال کپ میں آسٹریلیا کے کیمبرے اسٹیڈیم میں ہونے والے تیسرے کوارٹر فائنل مقابلے میں ایران نے عراق کو پینلٹی شوٹ پر کیے گئے 1 گول سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے ٹینس میں 4 مرتبہ آسٹریلین اوپن چیمپئن راجر فیڈرر مردوں کے سنگل مقابلوں کے تیسرے راؤنڈ میں اٹلی کے آندرے سیپی کے ہاتھوں شکست کے بعد آسٹریلین اوپن ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں جبکہ تیسرے راؤنڈ میں برطانیہ کے اینڈی مرے نے پرتگال کے زواؤ سوزا کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دے دی ہے اگلے مرحلے میں ان کا مقابلہ گریگور دیمتروف سے ہے آسٹریلین اوپن کے تیسرے راؤنڈ میں خواتین میں ماریا شرپووا سیمونا ہالپ اور یوجینی بوشارڈ نے بھی کامیابی حاصل کر لی ہے فیفا نے اس الزام کی تردید کر دی ہے کہ بڑی اشتہاری کمپنیاں اس سے کاروباری تعلقات توڑنے کی کوشش کر رہی ہیں جبکہ فیفا کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بدنام ہو چکی ہے اور گزشتہ برسوں میں کئی بحرانوں کا شکار رہی ہے جس کی حالیہ مثال ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی قطر کو دیے جانے کے سلسلے میں بدعنوانی کے انکشافات کا سامنے آ جانا ہے
کھیل کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبانا سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں پاکستان کے شہر لاہور میں کون کون گرفتار ہوا ہے اور پشاور میں پولیس نے ایک باپ کو اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہ پلوانے کے جرم میں کیوں گرفتار کر لیا یہ تذکرہ ابھی ذرا دیر بعد پہلے سیربین کے نصف پر عالمی خبروں کا خلاصہ نقبت ملک سے
۔ 91 برس کی عمر میں انتقال کر جانے والے سعودی عرب کے بادشاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کی خطے کے کئی رہنماؤں کی موجودگی میں تدفین کر دی گئی ہے. مرحوم شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کی جگہ ان کے سوتیلے بھائی شاہ سلمان نے سعودی عرب کی بادشاہت سنبھال لی ہے. سعودی عرب کے فرما روا کے انتقال پر بحرین اور اردن کی حکومت نے 40 دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے، جبکہ امریکہ، ایران اور اسرائیل نے بھی تعزیتی پیغامات بھجوائے ہیں. نائجیریا میں شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے قبضے سے بچ نکلنے والی خاتون نے بتایا ہے کہ جنگجو باگا شہر میں خواتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہیں. سیارا لیون کی حکومت نے ایبولا وائرس سے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لوگوں کو الگ تھلگ کیے جانے والی پابندی ہٹا دی ہے. لیبیا کے اسلامی گروہ انصار الشریعہ کے رہنما کے خاندان والوں کے مطابق وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بنغازی شہر میں انتقال کر گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ پیش کیا نوبت ملک نے. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان چلتے ہیں، جہاں حکومت انسداد دہشت گردی کے قومی منصوبے کے تحت ملک سے شدت پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے جو نئے قوانین اور ضوابط متعارف کروا رہی ہے، بعض مبصرین کے خیال میں ان کا بظاہر ہدف وہ روایت اور قوانین ہیں جنہیں سابق فوجی صدر جنرل ضیاء الحق کے دور میں نافذ کیا گیا تھا. اسلام آباد سے آصف فاروقی.
پشاور اسکول پر حملے کے بعد حکومت نے 20 نکاتی قومی ایکشن پلان کے تحت فرقہ وارانہ مواد کی اشاعت، مساجد میں خطبے کے دوران مسالک کی تزہیق یا جہاد کو فروغ دینے، دہشت گردانہ سرگرمیوں یا ان میں ملوث افراد کی بڑائی بیان کرنے اور مدارس میں فرقہ واریت کی تعلیم دینے کو غیر قانونی قرار دیا ہے. بعض آئینی ماہرین اور سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ یہ اور بعض دیگر تازہ سرکاری احکامات ملک میں ان روایات اور معاشرتی تبدیلیوں کو ختم کرنے کی کوشش ہے جن کی سابق آمر ضیاء الحق کے دور میں حوصلہ افزائی کی گئی تھی. آئینی ماہر اور سیاسی مبصر عابد حسن منٹو کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ملک کو اس نظام اور روایات سے باہر نکالا جائے جو ضیاء الحق کے دور میں نافذ کی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ملک میں اسلام کے نام پر نئی روایات ڈالیں اور یکسوئی سے ان پر عمل کروایا. انہوں نے کہا کہ لیکن موجودہ حکومت جو اقدامات کر رہی ہے وہ ہیں تو ضیاء دور کے اقدامات کی ضد، لیکن ان کے پیچھے سیاسی سوچ اتنی واضح یا پختہ نہیں ہے. ایک اور آئینی ماہر اور سیاسی مبصر ایس ایم ظفر کہتے ہیں کہ حکومتی اقدامات سے واضح ہے کہ وہ ضیاء الحق کے دور میں کیے گئے اقدامات کو اڈٹنا چاہ رہے ہیں.
جنرل ضیاء نے بالکل ہی معاملہ اس ملک کا تبدیل کر دیا تھا، اور ان کی زبان میں انہوں نے قبلہ درست کر دیا تھا، اور پوری کی پوری وہابی ازم یہاں لے آئے تھے. انہی قسم کے قوانین، انہی قسم کی چیزیں، اسی طرح کے شرعی معاملات. اور ساتھ آپ نے دیکھا کہ فوج میں بھی ان کا نعرہ تھا جہاد فی سبیل اللہ.
ایس ایم ظفر کے مطابق ذہنی طور پر نواز شریف اب بھی ضیاء الحق سے مطابقت رکھتے ہیں، لیکن حالات نے انہیں ضیاء دور کے مخالفانہ اقدامات لینے پر مجبور کر دیا ہے.
ادھر اگر اتنا کرشمہ رکھتا ہو کہ وہ اپنے سوچ کے مطابق ملک کو چلا سکے، تو پھر بلا شکا شبہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، یا قوم کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کے راستے کو سے ہٹ جائے. ابھی مجھے نواز شریف میں وہ کرشمہ دکھائی نہیں دے رہا. تو ان کی مجبوری کہہ لیجیے یا ہمارے لیے بہتری ہے کہ وہ اپنی سوچ پوری طرح نہیں چل سکتے، اور ان کو کلیکٹیو سوچ کے مطابق چلنا پڑ رہا ہے، یعنی نہ کرتے بھی ہاں کرنی پڑے گی.
ایس ایم ظفر کے مطابق ضیاء دور کے ان اقدامات کو تقویت افغانستان میں پیدا ہونے والی صورتحال نے دی، جب امریکہ نے بھی ضیاء الحق کے ان اقدامات کی نہ صرف حمایت کی بلکہ انہیں فروغ دینے میں بھی بھرپور کردار ادا کیا. ان کے مطابق اب 3 دہائیوں بعد وہی امریکہ ضیاء الحق کے سیاسی ساتھی نواز شریف کے ساتھ مل کر انہی کے اقدامات کی نفی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جن کی ترویج کے لیے امریکہ نے لاکھوں ڈالر خرچ کیے تھے. آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد.
پاکستان میں شدت پسندی کے خلاف نئے قومی منصوبے کے تحت جاری کارروائی کے دوران گزشتہ 2 روز میں 125 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. حکام کے مطابق گرفتار ہونے والے افراد نفرت انگیز تقاریر اور مواد کے پھیلاؤ میں ملوث تھے. لاہور سے سوا اعتزاز.
شدت پسندی کے خاتمے کے لیے شروع کیے گئے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کرتے ہوئے پنجاب پولیس نے گزشتہ ہفتے سے نفرت انگیز تقاریر اور تحریروں کے پھیلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے. پولیس اہلکاروں کے مطابق صرف پنجاب میں 2000 سے زائد مقدمات لاؤڈ سپیکر کے غلط استعمال کے خلاف درج ہوئے ہیں، جن کے نتیجے میں تقریباً 1400 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ان میں سے بیشتر کا تعلق مختلف مذہبی جماعتوں سے ہے. اس کے علاوہ 40 سے زائد ایسی دکانوں کو سیل کیا گیا ہے جہاں پر نفرت انگیز مواد فروخت ہوتا تھا. قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پیراملٹری فورسز کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنز جاری ہیں، جن میں سب سے زیادہ چھاپے صوبہ پنجاب میں مارے جا رہے ہیں، جن کی تعداد 500 سے زیادہ ہے۔ اہلکاروں نے یہ بھی بتایا کہ فورنر ایکٹ کے تحت پنجاب میں 160,000 سے زائد افغان شہریوں کی رجسٹریشن بھی کرائی گئی ہے۔ لاہور ایس پی سیکیورٹی ملک لیاقت نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ پہلے تمام علماء اور مسجد کے اماموں کو بٹھا کر اویئرنیس کیمپین کی گئی تھی اور اب نیشنل ایکشن پلان کا عملی مرحلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک طویل پروسیس ہوگا، لیکن پولیس بغیر کسی دباؤ کے اپنا کام کرے گی اور پوری قوم اس وقت دہشت گردی کے خلاف یکجا ہو کر کھڑی ہے۔ سبا اعتزاز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ اور کئی دیگر شہروں میں پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشاعت اور بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف آج ہڑتال رہی، جبکہ کوئٹہ کے قریب ریل کی پٹڑی پر بم حملہ بھی ہوا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ہڑتال کی کال مختلف مذہبی جماعتوں اور زمیندار ایکشن کمیٹی بلوچستان نے دی تھی۔ ہڑتال کے دوران کوئٹہ شہر کے تمام اہم تجارتی مراکز بند رہے۔ فرانس کی میگزین میں شائع ہونے والے خاکوں کے خلاف مذہبی اور دیگر جماعتوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرے بھی منعقد کیے گئے۔ اسی سلسلے میں کوئٹہ پریس کلب کے باہر بیک وقت دو مذہبی جماعتوں کی جانب سے الگ الگ مظاہرے ہوئے۔ الگ الگ مظاہروں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے رہنما حافظ حسین احمد شرودی کا کہنا تھا،
جس طرح فرانس میں کفار نے 10 لاکھ کا مجمع اکٹھا کر کے یہ تاثر دیا کہ وہ متحد ہے، اگر آج کوئٹہ کے سارے مسلمان آج ایک بہت بڑے میدان میں یکجا ہوتے، اس میں تمام دینی جماعتیں ہوتی، تو آپ کا یہ پیغام دنیا میں بڑا اچھا چلا جاتا۔ اللہ آپ کو معاف کرے۔
ان مظاہروں کے دوران خاکوں کی مذمت کی گئی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ مسلمان ممالک کے حکمرانوں کو ان کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس موقع پر مدارس پر چاپوں کی بھی مذمت کی گئی۔ اس حوالے سے جیجوائی کوئٹہ کے امیر ولی محمد ترابی کا کہنا تھا،
یہ اپنے پولیس اور انسان اس کو لگام دو ورنہ ہر تارے کے سامنے ہم وہ کرنے دیں گے، وہ عمل کریں گے کہ پھر تم حیران ہو جاؤ گے۔ ہمیں دیوار سے نہ لگاؤ، ہم آپ کے حلیف ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ جان بوجھ کے ہمیں دشمن بنایا جا رہا ہے، ہمارے مدارس پہ راتوں پہ چھاپے لگائے جاتے ہیں، علماء کو اٹھائے جاتے ہیں، تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔
دوسری جانب کوئٹہ کے قریب ضلع مستونگ کے علاقے میں راولپنڈی جانے والی جعفر ایکسپریس کو بم حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ نامعلوم افراد نے دھماک خیز مواد ریلوے ٹریک کے ساتھ نصب کیا تھا۔ دھماک خیز مواد پھٹنے سے ٹرین کی انجن کی ٹینکی لیک ہو گئی، لیکن کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ اس واقعے کی ذمہ داری کلدم یونائیٹڈ بلوچ آرمی نے قبول کی ہے، جبکہ ڈیرہ بگٹی سے ڈیرہ مراد جمالی میں اچ پاور پلانٹ جانے والی ایک گیس پائپ لائن کو بھی بم حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس سے پائپ لائن کا کچھ حصہ تباہ ہو گیا۔ اس واقعے کی ذمہ داری کلدم بلوچ ریپبلکن آرمی نے قبول کی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا چلتے ہیں، جہاں جنوبی شہر کوہاٹ میں حکام کا کہنا ہے کہ پولیو وائرس سے متاثرہ ایک بچے کے والد کو پولیو کے قطرے پلوانے سے انکار کر دینے پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے غفلت برتنے پر محکمہ صحت اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے 3 اہلکاروں کو برخاست بھی کر دیا ہے۔ پشاور سے رفت اللہ رکزئی۔
کوہاٹ کے اسسٹنٹ کمشنر محمد علی اصغر نے بی بی سی کو بتایا کہ 2 دن پہلے کوہاٹ شہر کے علاقے ڈوڈا سے 3 سال کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مقامی انتظامیہ نے فوری طور پر کاروائی کرتے ہوئے اس کیس کی تفتیش کی، اور اس دوران معلوم ہوا کہ متاثرہ بچے کے والد مولانا محمد یوسف نے اپنے بچے کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کر دیا تھا۔ اہلکار نے بتایا کہ انتظامیہ نے متاثرہ بچے کے والد کو 3 MPO کی قانون کے تحت گرفتار کر کے ڈیرہ اسماعیل خان جیل بھیج دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ صحت کے 2 سپروائزروں اور 1 پٹواری کو بھی مذکورہ کیس میں غفلت برتنے اور حکومت کو غلط اعداد و شمار پیش کرنے پر نوکریوں سے برخاست کر دیا گیا ہے۔
رفت اللہ رجائی۔ آئیے بھارت کا رخ کرتے ہیں۔ امریکی صدر باراک اوباما 3 روزہ دورے پر اتوار کو دلی پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ پیر یعنی 26 جنوری کو بھارت کے یوم جمہوریہ کی پریڈ کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ صدر اوباما کے اس دورے میں امریکہ اور بھارت کے درمیان ایک 10 سالہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ بھارت میں امریکی صدر کے اس دورے کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ ان کی آمد سے قبل دارالحکومت دلی میں غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ دلی سے شکیل اختر کی رپورٹ صوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
دارالحکومت دلی میں یوم جمہوریہ کی پریڈ کی کئی بار مشقیں کی جا چکی ہیں. براک اوباما پہلے امریکی صدر ہیں جو اس پریڈ میں بھارت کے مہمان خصوصی ہوں گے. اپنی صدارت کی مدت میں دو بار بھارت کا دورہ کرنے والے بھی وہ پہلے امریکی صدر ہوں گے. وزیراعظم نریندر مودی کی نئی حکومت امریکہ سے قریبی تعلقات کے لیے کوشاں ہے. بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان سید اکبر الدین نے صدر اوباما کے دورے کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا,
دا وزٹ آف دا یو ایس پریزیڈنٹ از اے کلمینیشن آف اے کوالیٹیٹیو ری انوائیگریشن.
اکبر الدین کہہ رہے تھے کہ صدر اوباما کا یہ دورہ گزشتہ ستمبر میں وزیراعظم مودی اور صدر اوباما کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بعد دونوں ملکوں کے رشتوں میں پیدا ہونے والی قربت کا غماز ہے. امریکہ 100 ارب ڈالر کی تجارت کے ساتھ بھارت کا سب سے بڑا پارٹنر ہے. دونوں ممالک آئندہ برسوں میں اسے بڑھا کر 500 ارب ڈالر تک پہنچانا چاہتے ہیں. اس سربراہی ملاقات میں جوہری توانائی, ماحولیاتی تبدیلی اور دفاعی سودوں پر وسیع بات چیت ہوگی اور کئی معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے. بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار سی راجہ موہن کے خیال میں دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری لانے کے لیے سیاسی حالات اس وقت انتہائی موضوع ہیں.
پہلی بار ایسا لگ رہا ہے جو دونوں لیڈر ہیں مودی اور اوباما, ایک کلیرٹی ہے, ایک پراگمیٹزم ہے اور ایک پولیٹیکل کمٹمنٹ. تو جو پچھلے سرکار میں جو تھی, جو اندر کی ان کی دویدھا میں تھے, وہ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے, آگے کر بڑھنا ہے نہیں بڑھنا, تو وہ دویدھا نہیں ہے.
بھارت نے اپنی فوج کے لیے آئندہ برسوں میں تقریباً 300 ارب ڈالر کی جدید کاری کا منصوبہ بنا رکھا ہے. بھارت امریکہ سے بڑے پیمانے پر ہتھیار اور ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہتا ہے. دفاعی تجزیہ کار راہل بیدی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے تقریباً 20 دفاعی ٹیکنالوجی بھارت کو دینے سے اتفاق کیا ہے, جس پر دونوں ممالک تفصیل سے بات کریں گے. صدر اوباما کے اس دورے میں دونوں ممالک ایک 10 سالہ دفاعی معاہدے پر بھی دستخط کریں گے. راہل نے بتایا,
یہ جو اگریمنٹ ہے یہ اوور آرچنگ اگریمنٹ ہے, یہ آل انکلوسیو اگریمنٹ ہے, جس کے تحت سب جو ڈیفنس کوآپریشن ہے وہ ہوگی. اس سے ایکسرسائزز ہوں گی, جوائنٹ ایکسرسائزز, اس سے میریٹائم کوآپریشن ہوگا, اس سے انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگا, اور اس کے ساتھ جو ہمارے ملٹری کے افسر ہیں یا ملٹری کے سینئر وہ آئے جائیں گے, وہ ان کے یہاں آئیں گے اور ہمارے امریکہ میں جائیں گے. تو یہ ایک آل انکلوسیو اگریمنٹ ہے جس کے نیچے ہر چیز اس کی سبسیڈری ہے.
صدر اوباما اور وزیراعظم مودی کی بات چیت میں پاکستان سے بھارت کے تعلقات کا سوال بھی ایک اہم موضوع ہوگا, اور تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ صدر اوباما بھارت پر زور دیں گے کہ وہ تعلقات معمول پر لانے کے لیے پاکستان سے مذاکرات کا آغاز کرے. امریکی صدر اتوار کی صبح دلی پہنچیں گے. دلی میں ان کے 3 روزہ قیام کے دوران ان کی حفاظت کے لیے غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں. پولیس نے پریڈ کے راستے کے اطراف میں 16,000 کیمرے نصب کیے ہیں اور تقریباً 1,500 امریکی سیکیورٹی اہلکار بھی صدر اوباما کی حفاظت کے لیے مامور ہوں گے. اس وقت پورا دلی شہر سیکیورٹی کا حصار بنا ہوا ہے. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
اور بھارت ہی کی مشرقی ریاست بہار کے بھوجپور ضلع میں ایک عدالت کے احاطے میں بم دھماکے سے ایک عورت اور ایک پولیس اہلکار ہلاک ہوا ہے. پولیس کا خیال ہے کہ بم عورت کے پاس تھا جو وقت سے پہلے پھٹ گیا. ریاستی حکومت نے اس قیاس آرائی کو مسترد کر دیا ہے کہ یہ خودکش حملہ ہو سکتا ہے. دلی سے سہیل علیم.
دھماکے کی شدت سے خاتون اور پولیس اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے اور زخمی ہونے والوں میں سے ایک کی حالت نازک بتائی گئی ہے. بھوجپور کے سینئر پولیس سپرنٹینڈنٹ محمد ساجد کے مطابق دھماکہ عدالتی احاطے کے اس حصے میں ہوا جہاں زیر سماعت مقدمات کے قیدیوں کو جیل سے لا کر رکھا جاتا ہے. دھماکے کے بعد افراتفری کے ماحول میں 2 خطرناک قیدی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس گپتیشور پانڈے کے مطابق یہ دیسی ساخت کا بم تھا اور بظاہر خاتون کے پاس تھا, لیکن صحیح تصویر تفتیش مکمل ہونے کے بعد ہی ابھر کر سامنے آئے گی. گپتیشور پانڈے.
اس میں ایسا لگتا ہے کہ اس میں سے 2 قیدی کو بھگانے کے لیے یہ گھٹنا ہوئی ہے. ایک مہیلا ہے جو بم لے کر گئی, بم یہ وہاں پھٹ گیا, اس میں مہیلا بھی مری اور ایک سپاہی کا جوان بھی مرا. یہی ابھی تک یہ پرکاش میں ہے. یہ کوئی ٹیرر اٹیک نہیں ہے, نکسل اٹیک نہیں ہے, اس طرح کی کوئی گھٹنا ہے نہ ہیومن بم بھی نہیں ہے.
حملے کے وقت سول کورٹ کے ریکارڈ روم میں موجود ایک وکیل نے کہا,
وہاں پر وہ بلاسٹ ہوا تو بہت زور سے دھواں ہوا, دھواں چھٹنے کے بعد کچھ لوگ گھائل ملے تھے, جو جس کے نزدیکی تھے اس کو لے گئے. اس کے بعد پولیس 2 آدمی وہاں مرا پڑا ہوا تھا, ایک مہیلا تھی, ایک سپاہی تھا.
اس علاقے میں ماؤ نواز باغی بھی سرگرم ہیں اور یہاں آرا سول کورٹ میں 2009 میں بھی ایک بم دھماکہ ہوا تھا جس میں ایک وکیل ہلاک ہو گیا تھا. بھارت کی یوم جمہوریہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے امریکی صدر باراک اوباما بھی اتوار کی صبح دلی پہنچ رہے ہیں اور دہشت گردوں کی جانب سے ممکنہ حملوں کے خطرے کے پیش نظر کئی ریاستوں میں پولیس کو ریڈ الرٹ پر رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ خاتون کی ابھی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
ذکر جزیرہ نما عرب کے ملک یمن کا، جہاں صدر عبد ربو منصور ہادی نے اپنے وزیر اعظم سمیت استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس سے قبل شیعہ ہوتی باغیوں کی جانب سے دارالحکومت سنا پر قبضے اور صدارتی محل کو گھیرے میں لے لیا گیا تھا۔ یمن کی صورتحال پر نظر رکھی ہمارے ساتھی سقلین امام نے۔ سقلین، کیا تفصیل ہے؟
جی جعفر، یہ جو استعفیٰ دیا ہے صدر نے یمن کے، انہوں نے احتجاجاً یہ استعفیٰ دیا، لیکن ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ کہ جو پارلیمان ہے یمن کی، انہوں نے ان کے استعفے کو قبول نہیں کیا ہے، لہذا یہ معاملہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے۔ اور جو ان کے دوسرے لوگ جو ہیں، یعنی جو مخالفین جن کو ہوتی قبائل یا ہوتی قبیلے کے لوگ جو کہے جا رہے ہیں، ان کا زیدی فرقے سے تعلق ہے اور انہوں نے یمن کے دارالحکومت پہ قبضہ کیا ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے بتایا، اور اسی کے نتیجے میں بحران بڑھ گیا ہے۔ اور اب یہ جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو یمن جو پہلے ہی عدم استحکام کا شکار ہے، وہ مزید کسی طوائف الملوکی کا شکار ہو سکتا ہے۔
بہت بہت شکریہ سقلین امام، تفصیلات بتا رہے تھے۔ یمن کے سیاسی بحران کی سیر بھی ابھی جاری ہے۔
قریہ قریہ، گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
ہمارے نام نگار،
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبد الرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
اور روشنی کے بارے میں یہاں برطانیہ میں ایک انقلابی تجربہ ہوا ہے۔ اسکاٹلینڈ یارڈ کے سائنسداں روشنی کی رفتار کو اس کی اصل رفتار سے کم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ شیشے، پانی یا دوسرے شفاف مادوں سے گزرتے ہوئے روشنی کی رفتار کم کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ سنیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی اس رپورٹ میں نازیہ میمن سے۔
انہوں نے روشنی کے ذرات فوٹان ایک خصوصی ماس کے ذریعے ارسال کیے، جس سے ان فوٹانز کی شکل تبدیل ہو گئی۔ وہ روشنی کی اصل رفتار سے سست پڑ گئے۔ جب ان ذرات کو ماس سے ہٹا کر عام فضا میں بھیجا گیا، تب بھی وہ روشنی کی رفتار سے سست سفر کر رہے تھے۔ یہ تجربہ روشنی کے بارے میں سائنسدانوں کے تصورات بدل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ گلاسکو اور ہیریٹ واٹ یونیورسٹیوں کے سائنسدانوں کی یہ تحقیق جریدے سائنس ایکسپریس میں شائع ہوئی ہے۔ روشنی پانی یا شیشے جیسے دوسرے شفاف مادوں میں سے گزرتے ہوئے تھوڑی سست ہو جاتی ہے، لیکن آزاد فضا میں آ کر یہ دوبارہ اپنی اصل رفتار اختیار کر لیتی ہے۔ تاہم حالیہ تجربے نے یہ تصور بدل کر رکھ دیا ہے۔ روشنی کی رفتار کو سست کرنا محض ایک سائنسی تجربہ ہی نہیں، بلکہ اس کے عملی استعمالات بھی ہیں۔ سائنسدانوں نے فوٹانز کے لیے ایک خصوصی ریس ٹریک بنایا، جس میں انہوں نے فوٹانز کو جوڑوں میں سفر کروایا۔ ایک فوٹان کو ویسے ہی رہنے دیا گیا، جبکہ دوسروں کو ایک خصوصی ماسک کے ذریعے بھیجا گیا۔ ماسک نے فوٹانز کی شکل بدل دی اور وہ روشنی کی رفتار سے سست رفتاری پر سفر کرنے لگے۔ سائنسدان ڈاکٹر رومیرو نے کہا، ماسک کے بعد فوٹان ایک میٹر لمبے ریس ٹریک سے گزارے گئے۔ پھر ہم نے وہ وقت ناپا جب عام فوٹان اس ٹریک سے گزرے تھے، اور پھر ان کا تقابل کیا گیا۔ اگر دونوں ایک ساتھ ٹریک سے نکل آتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ دونوں کی رفتار ایک جیسی ہے، لیکن تبدیل شدہ فوٹان اس دوڑ میں دوسرے نمبر پر آئے۔ تاہم یہ فرق کچھ زیادہ نہیں تھا، یعنی ایک ملی میٹر کے کئی لاکھویں حصے کے برابر۔ تاہم اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف تبدیل شدہ فوٹان ماسک کے اندر سست پڑ جاتے ہیں، بلکہ اس سے باہر نکلنے کے بعد بھی سست ہی رہتے ہیں۔ روشنی کی رفتار کو سست کرنا محض ایک سائنسی تجربہ ہی نہیں، بلکہ اس کے عملی استعمالات بھی ہیں۔ روشنی کو بعض انتہائی حساس پیمائشوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے یہ ناپنا کہ چاند زمین سے کتنی دور ہے۔ اگرچہ اس طرح کے بڑے پیمائشوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن سائنسدانوں کو چھوٹی پیمائشوں کے لیے روشنی کو استعمال کرتے وقت فوٹون کی شکل کو بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا۔
روشنی کی رفتار، بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے نازیہ میمن سے سنی۔ اب وقت ہوا ہے کھیلوں پر مبنی سلسلے، خصوصی سلسلے، ہفتہ وار سلسلے کھیل کے میدان کا ترتیب و پیشکش ہوتی ہے عبدالرشید شکور کی.
پاکستان کبھی نہیں جیتا, اس کو توڑیں.
اور اگر خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ اگر ہم ہارتے ہیں,
جتنے بھی لیگ اسپنر ادھر کھیلے ہیں وہ بڑے سکسیسفل رہے ہیں.
ان میں سے معین کا ہمیں موقع ملا, نوید چیما کو ہم نے دیکھا جھانچا.
ورلڈ کپ کیا صرف ایک میچ کا عالمی مقابلہ؟ توقعات اور خواہشات, پاکستانی بالنگ کو ایک کے بعد ایک دھچکا, اور مینیجر کی تقرری کیا سیاسی دباؤ کا نتیجہ؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. پاکستانی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کے سفر کے پہلے مرحلے میں نیوزی لینڈ پہنچ چکی ہے, جہاں وہ دو ون ڈے انٹرنیشنل کھیلنے کے بعد اصل امتحان کے لیے آسٹریلیا پہنچے گی. ورلڈ کپ میں پاکستان کا امتحان ایک بڑے میچ سے ہی شروع ہوگا, جو بھارت کے خلاف 15 فروری کو ایڈیلیڈ میں کھیلا جانا ہے. پاکستان ورلڈ کپ مقابلوں میں ابھی تک بھارت کو پہلی شکست دینے کا منتظر ہے, اور پاکستانی شائقین کو 23 سال سے اس لمحے کا شدت سے انتظار ہے. اس مرتبہ بھی ان کے ذہنوں میں یہی سوال ہے کہ کیا پاکستانی ٹیم اس مرتبہ یہ جمود توڑنے میں کامیاب ہو سکے گی؟ میں کیا جواب دوں؟ اس کا جواب تو کپتان مصباح الحق ہی دے سکتے ہیں.
قوم کی امیدیں ہمیشہ انڈیا کے گیمز اسپیشلی سارے فالو کرتے ہیں, اور لوگوں کی خواہش ہوتی ہے انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی, جتنے بھی ویورز ہیں دیکھنے والے ہیں, کہ جی ان کی ٹیم نے میچ جیتے. آبویسلی ہم بھی اس کے لیے بہت زیادہ فوکس ہیں اور کوشش اپنی پوری کریں گے, پورے پیشن سے اور پورے دل سے کھیلیں گے, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ورلڈ کپ کی جو ریت ہے کہ پاکستان کبھی نہیں جیتا اس کو توڑیں.
پاکستانی ٹیم کو آسٹریلیا روانگی سے پہلے یہ بری خبر بھی سننے کو مل گئی کہ فاسٹ بالر جنید خان انفٹ ہیں اور ٹیم کے ساتھ نہیں جا سکتے, لہٰذا ان کی جگہ بلاول بھٹی کو نیوزی لینڈ بھیجا گیا ہے. یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ جنید خان ورلڈ کپ میں بھی کھیل سکیں گے یا نہیں, لیکن پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کوچ وقار یونس یہ مانتے ہیں کہ جنید خان کا اس مرحلے پر انفٹ ہو جانا دھچکا ہے.
آف کورس جنید کا جو ریسنٹ ایپیسوڈ ہوا ہے تھوڑا سا سیٹ بیک ضرور ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ دس از پارٹ آف دا گیم. اگر کرکٹ میں یا اسپورٹس میں انجری نہیں ہوگی تو پھر آف کورس موو فارورڈ نہیں کرتے, تو کوشش یہ کریں گے جب تک ورلڈ کپ شروع نہیں ہوتا اس ٹائم ورک لوڈ جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا, جتنے بھی بالرس ہیں ان کو ورک لوڈ میں شیئر کرائیں گے, اور پروبیبلی بیسٹ کمبینیشن کے لیے بھی آئی تھنک طریقہ سازگار ہے.
وقار یونس سے پوچھا گیا کہ ورلڈ کپ کا پہلا ہی میچ بھارت کے خلاف اگر ہار گئے تو یہ شکست ذہنی دباؤ بن کر پورے عالمی کپ میں ٹیم کی کارکردگی پر اثر انداز تو نہیں ہوگی؟
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار شروع میں اتنا پریشر آ جائے گا, اور اگر خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ اگر ہم ہارتے ہیں تو ایک دم پریشر بلڈ ہو جائے گا. میں اس کو پازیٹو سائڈ اس کی دیکھتا ہوں کہ اگر ہم جیتتے ہیں تو ہمارا مورال اور ہم لوگ ول فلائی ہائی.
وقار یونس سے پوچھا گیا کہ اس ٹیم میں کوئی ایسا کھلاڑی جو دنیا کو چونکا دے.
میرے نظر میں ایکس فیکٹر ہماری ٹیم میں آف کورس عرفان ہے, میری نظر میں سہیب ہے از این ایکس فیکٹر, عمر اکمل اف ہی گیٹس گوئنگ اگر وہ ہیں, یونس کا ایکسپیرینس از گونا بی دی کی, حفیظ ماشاء اللہ دی وے ہی پلیز, یو نو وی کین گیٹ اے گڈ سٹارٹ. آئی مین اگر میں سارے ڈیفائن کرنے شروع ہو جاؤں گا تو ہر پلیئر ہی میرے لیے امپورٹنٹ ہے. آئی ایم ہوپنگ کہ جن لوگوں کے میں نے نام لیے دے ڈیلیور گڈس.
اور آخر میں وقار یونس کو یہ بھی یاد دلایا گیا کہ ورلڈ کپ آپ کے لیے کبھی بھی خوشگوار نہیں رہا, کیا کہیں گے اس بارے میں؟
دیکھیں ورلڈ کپ کے بارے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں, ورلڈ کپ اتنا کائنڈ نہیں رہا میرے لیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. 92 میں انجری ہو گئی, کوئی دکھ نہیں ہے, پاکستان جیتا, آئی تھنک دیٹ واز بگ گلوری فار می, میرے لیے آج بھی وہ اعزاز کا اور فخر کا دن ہے. اس کے بعد ورلڈ کپ ابھی میں گننے شروع کروں گا تو اتنے ورلڈ کپ ہوئے ہیں کہ آئی بی پارٹ آف موسٹ آف دا ورلڈ کپ, تقریباً سارے ہی ورلڈ کپ میں انوالو رہا ہوں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں.
پاکستان نے اس عالمی کپ کے لیے شاہد آفریدی کے ساتھ ساتھ ایک اور لیگ اسپنر یاسر شاہ کو بھی ٹیم میں جگہ دی ہے. یاسر شاہ کتنے کامیاب اور مؤثر ثابت ہو سکیں گے؟ یہ سوال ٹیم کے بالنگ کوچ مشتاق احمد سے کیا گیا, جو خود اپنے دور کے کامیاب لیگ اسپنر تھے.
جتنے بھی لیگ اسپنر ادھر کھیلے ہیں وہ بڑے سکسیسفل رہے ہیں, تو آئی تھنک وہاں کی وکٹوں میں باؤنس ملتا ہے, اور آپ سب کو پتا ہے کہ جب لیگ اسپنر کو باؤنس ملتا ہے تو وہ وکٹ ٹیکنگ آپشن بن جاتا ہے. تو آئی تھنک پاکستان کے پاس اگر ایسے دو لیگ اسپنر ہیں جن کو باؤنس ہے, جن کے گیند کے اندر جان ہے, اللہ کرے وہ فٹ رہے, تو پاکستان انشاءاللہ دے ول ڈو ویل فار پاکستان.
مشتاق احمد کو یہ اچھی طرح یاد ہے کہ 1992 کے عالمی کپ کی ٹیم میں بھی دو لیگ اسپنرز موجود تھے اور وہ تجربہ بھی کامیاب رہا تھا.
میں اور اقبال سکندر تھے وہاں پہ, تو ہر میچ ہم نہیں کھیلے, کبھی میں کھیلے اور کبھی اقبال سکندر, اور کبھی ہم دونوں ہی کھیل گئے تھے, تو یہ پالیسی جو ہوتی ہے یہ ٹورس پہ بنانا پڑتی ہے, اور اس کی سب سے بڑی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہاں پہ جا کے مینجمنٹ بیٹھے گی, پلان کرے گی, اور اس کے بعد اسٹریٹجیز کے بعد یہ پلان بنا کرتے ہیں.
پہلے شاہد آفریدی اور پھر کپتان مصباح الحق کی جانب سے ورلڈ کپ کے بعد ون ڈے انٹرنیشنل سے ریٹائرمنٹ کے اعلان نے ذرائع ابلاغ کو اس غلط فہمی میں ڈال دیا کہ شاید ایک آدھ اور اس طرح کا اعلان انہیں شہ سرخی فراہم کر دے. یہی سوچ کر ریٹائرمنٹ کے بارے میں سوال یونس خان کی طرف بھی بڑھا دیا گیا, لیکن جواب میں کچھ اور ہی سننے کو ملا.
کنٹروورسی ان کو نہیں بنانے چاہیے ہم لوگوں کے, کوئی آ رہا ہے یا کچھ آ رہا ہے, کوئی ریٹائر ہو رہا ہے, ہو کیوں ہوا یا کیوں ریٹائر کیوں نہیں ہو رہا, میرا خیال یہ پرسنل ڈیسیجن ہے. اور میرا بھی یہی ہے کہ میں, میری کوشش یہ ہے کہ میں جب تک فٹ رہوں اور جب تک میری فارم رہے اور جب تک وہ جو ہنگر آف دی گیم ہے وہ رہے, تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جتنا بھی کھیل سکا. اور ہمیں خیال کرنا چاہیے, ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم مصباح الحق کے متعلق بات کر رہے ہیں یا شاہد افریدی کے متعلق بھی بات کر رہے ہیں یا یونس خان کے متعلق بات کر رہے ہیں, تو پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم کس کے متعلق بات کر رہے ہیں اور کون بات کر رہا ہے. تو میرے خیال سے یہ ہمیں ایسے کمنٹس نہیں دینے چاہیے کسی کے متعلق بھی, کہ اس کا اچھا فیصلہ ہے یا برا فیصلہ ہے یا کب جانا ہے یا کب نہیں جانا, پرسنل ہے. اور میرے خیال سے ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ اس ٹیم کے لیے کھیلے. اور میرا تو اگر آپ سب کو پتہ ہے اور جتنے ینگسٹر ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اگر جب ینگسٹر میرے ساتھ کھیلتا ہے, میں ان پلیئروں میں سے نہیں ہوں کہ اگر وہ سوچتے ہیں کہ اگر ینگسٹر کرے گا تو میں آؤٹ ہو جاؤں گا کھیلتے, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ یہ ہمارا فیوچر ہے. اور جب ہم نہیں رہیں گے تو انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ یہ جو ہمارے ینگسٹر ہیں یہ ہم سے بھی انشاءاللہ اچھا کھیلیں گے.
پاکستان کرکٹ بورڈ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے یہ کہا تھا کہ کرکٹ بورڈ میں جو بھی افسران دو عہدے رکھے ہوئے ہیں انہیں ایک عہدہ چھوڑنا پڑے گا. تاہم انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ معین خان ورلڈ کپ تک دو عہدے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, لیکن ان کی جگہ پنجاب حکومت کے سابق چیف سیکرٹری نوید اکرم چیما کو بھاری معاوضے پر مینیجر مقرر کیا جا چکا ہے. میں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کو زحمت دی اور ان سے پوچھا کہ مینیجر کی حیثیت سے معین خان کی نہ کوئی شکایت نہ کوئی تنازع, کیا ورلڈ کپ میں انہیں مینیجر برقرار نہیں رکھا جا سکتا تھا؟ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نوید اکرم چیما کی تقرری سیاسی دباؤ کا نتیجہ ہے.
بالکل غلط ہے, کیونکہ بورڈ آف گورنرز نے کہا ہوا ہے کہ ڈیول پرپس نہیں ہونا چاہیے, ڈیول رول نہیں ہونا چاہیے, تو وہ 10-12 لوگوں میں سے ہم نے ویسے ہی پہلے کم کر دیے تھے. اب رہے تھے معین, مشتاق اور وہ خاتون عائشہ. ان میں سے معین کا ہمیں موقع ملا, نوید چیما کو ہم نے دیکھا, جھانچا, ان کا پریویس ریکارڈ دیکھا اور ہم نے مناسب سمجھا کہ نوید چیما بہت اچھے مینیجر بنیں گے.
میں نے شہریار خان سے پوچھا کہ اس وقت ہر کوئی ورلڈ کپ کی بات کر رہا ہے, ظاہر ہے موقع بھی یہی ہے, لیکن ورلڈ کپ کے بعد کیا ہوگا؟ کیا کرکٹ بورڈ نے سوچ رکھا ہے کہ کپتانی کسے سونپی جائے گی؟ کوئی نام ذہن میں ہے؟
پوٹینشیل کیپٹن تو ہیں, لیکن یہ ختم ہو جائے اس کے بعد, ان لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ ڈیسیشن میرا ہی ہوگا. لیکن آئی وڈ بی ایڈوائزڈ بائی دی سلیکشن کمیٹی, بائی ادرز, بائی دی بورڈ آف گورنرز. اور جیسے ہی ختم ہوگا ورلڈ کپ تو ہم ایک اسٹریٹجک پلان آلریڈی ہم نے مصباح سے کہہ دیا ہے, اس لیے کہ وہ کپتان رہے ہیں, تجربہ کار ہیں, وقار یونس سے کہہ دیا ہے کہ آپ پلان بنائیں, اور اپنے چیف سلیکٹر سے کہا ہے کہ پلان بنائیں. آپ ابھی تک تو صرف ورلڈ کپ ہی کی بات کر رہے تھے, ورلڈ کپ کے بعد بھی تو ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ سیریز آ رہی ہیں.
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ, لاہور سے سلطان محمود.
مینز ورلڈ ہینڈ بال چیمپئن شپ قطر میں شروع ہو گئی ہے. گروپ اے میں قطر نے سلووینیا کو 31-29, اسپین نے چلی کو 37-16 اور برازیل نے بیلاروس کو 34-19 سے ہرایا. انگلینڈ کے خلاف انڈر 17 کرکٹ سیریز کے لیے 15 رکنی انڈر 17 پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے. گوہر محفوظ کو ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا ہے. یہ سیریز اگلے ماہ کی 10 تاریخ سے یو اے ای میں کھیلی جائے گی. شارجہ میں سری لنکا ویمن کرکٹ ٹیم نے پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کے خلاف 3 میچوں کی 2020 کرکٹ سیریز 2-1 سے جیت لی. انڈیا میں ایتھوپیا کے تیفائے ابیرا نے ممبئی میراتھن ریس جیت لی, ان کا وقت 2:09:46 رہا.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
کھیلوں کا ہفتے وار سلسلہ کھیل کے میدان سے پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور. اسی کے ساتھ سیربین اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, لیکن چلتے چلتے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں لاؤڈ سپیکر کے غلط استعمال پر اب تک نئے قومی منصوبے کے تحت 1471 افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں. آج سیربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن, یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے راڈ برینٹن, جبکہ اسلام آباد میں ذیشان حیدر. اب جعفر رضوی کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے اور خبروں کا خلاصہ سنیے نقبت ملک سے.
91 برس کی عمر میں انتقال کر جانے والے سعودی عرب کے بادشاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کی خطے کے کئی رہنماؤں کی موجودگی میں تدفین کر دی گئی ہے. مرحوم شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کی جگہ ان کے سوتیلے بھائی شاہ سلمان نے سعودی عرب کی بادشاہت سنبھال لی ہے. سعودی عرب کی فرما روا کے انتقال پر بحرین اور اردن کی حکومت نے 40 دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے، جبکہ امریکہ، ایران اور اسرائیل نے بھی تعزیتی پیغامات بھجوائے ہیں. نائجیریا میں شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے قبضے سے بچ نکلنے والی خاتون نے بتایا ہے کہ جنگجو باگا شہر میں خواتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہیں. سیارا لیون کی حکومت نے ایبولا وائرس سے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لوگوں کو الگ تھلگ کیے جانے والی پابندی ہٹا دی ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اتحادی افواج کے حملوں میں دولت اسلامیہ کے نصف سے زیادہ اہم رہنما ہلاک ہو چکے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.